वो लोग जिनको हम कहते थे दोधे की तरह पढ़ते हैं, टेबल कार्ड की तरह पढ़ते हैं, या फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ते हैं, या फला ये वो, पता नहीं चलता क्या पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आता, ऐसे पढ़ने का क्या फायदा, रात भर में कुरान खत्म कर दिया, तरबो कारी आ गए, क्या क्या बहुत सारी चीजें हम कहते थे। अब आप देखें कि शहर भर में आपको ऐसे बैनर नजर आएंगे कि तर्जुमा और तफसीर के साथ तरावी पढ़ी, कहना था बैनर आपको, तो कितनी अच्छी बात है कि कुरान फहमी में एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया, इस चीज को महसूस किया कि जो हम तोते की तरह पढ़ रहे हैं या टेप रिकॉर्ड की तरह सुन रहे हैं इसका हासिल नहीं है, इससे फायदा नहीं हो रहा। अब जाहिर सब लोगों ने नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने इसका एहतमाम किया कि भाई समझने की भी कोशिश करें, कुछ कुरान फहमने की भी बातें हों, तो एहसास हो उनको, तो यह एहसास हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हमें कदम आगे बढ़े। अच्छा, ओवरऑल अगर आप आलम इस्लाम की बात करें तो आलम इस्लाम में मकतब तशय्यो कुरान के मामले में मुसलमानों के दीगर मकातब फिक्र से कहीं आगे है। ये जो हम बातें कर रहे हैं ये हम अपने माशरे की बात कर रहे हैं, वरना आलम इस्लाम में कुरान के हवाले से हमारे उलमा ने जो काम किया है वो मारकतुल आरा काम है, इतराफ करते हैं लोग उससे, जो तफासिर हमारे उलमा ने लिखी है, मिसाल के तौर पर तफसीर अल मीजान है अल्लामा तबरानी की, तफसीर अल मीजान न सिर्फ यह कि मकतब तशय्यो की मार्केट में आला तफसीर है बल्कि आलम इस्लाम की कोई तफसीर इसके टक्कर पे नहीं, इसके मुकाबले की तफसीर कोई है ही नहीं। तो आलम इस्लाम की बात नहीं हो रही, आलम इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह मकतब तशय्यो ने कुरान के हवाले से काफी काम किया, और खासकर इस जमाने में इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के बाद कुरान करीम के हवाले से जिस कदर काम हुआ है वो बहुत काम है, और ये जो अवेयरनेस आपको नजर आ रहा है ये भी उसी की वजह से। तो आलम इस्लाम में हम अल्हम्दुलिल्लाह पीछे नहीं है, जो हमारी पब्लिकेशन है, जो किताबें हैं, जो तफासिर हैं और मुकदमे तफासिर हैं, उलूम कुरान है, इस पर जो काम हुआ है और जो स्टिल हो रहा है इस वक्त वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बात हम कर रहे हैं वो अपने इलाके की है कि हम यहां बैठे हुए हैं, जहां पाकिस्तान में कराची में हम पीछे हैं इस मामले में, तो और हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, ये मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ, ये सारी चीजें उर्दू जुबान में चीजें मौजूद हैं, फैसिलिटीज मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। शायद किसी जमाने में ऐसा होता हो कि उलमा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, किताबें नहीं है, अब हर चीज मौजूद है, हर चीज दस्तियाब है, फ्री दस्तियाब है, बहुत कम कॉस्ट पे दस्तियाब है। अभी अगर कोई शख्स जाके खुदावंद आलम की बारगाह में कहे कि बारगाह मुझे तो मौका ही मेरा सीखने का, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। तो कुरान फहमी, फिर जब कुरान फहमी तक हम पहुंचेंगे तो बात आएगी कुरान पर अमल, तो कुरान पर अमल किस तरह हो। देखिए, कुरान करीम कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसको आप खोलें और अमल कर लें। कुरान करीम इज नॉट लाइक ऑपरेटिंग मैनुअल, होता है जैसे आप एक मोबाइल खरीदे उसके साथ एक बुकलेट आती है ऑपरेटिंग मैनुअल, आप उस बुकलेट को खोलें पढ़ें उसके मुताबिक मोबाइल को ऑपरेट करें, थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे सीख लेंगे आप किस तरह ये काम करता है। कुरान ऐसी किताब नहीं है, ये भी बात लोगों गलतफहमी और समझते हैं कुरान कोई ऐसी चीज है कि उसको खोले और उसका अमल करें। कुरान कोई नमाज की किताब नहीं है, नमाज की किताबें होती हैं, मतलब एक किताब हमारे यहाँ बहुत मशहूर किताब है नमाज जाफरिया, उसके अंदर बहुत सारी नमाजें हैं, रोजाने की नमाज, जुमे की नमाज, ईदैन की नमाज, नमाज आयात, नमाज इस्तफा, नमाज वालदैन, नमाज इस्तफा वगैरह वगैरह, नमाज जाफर तैयार। अब आपको कोई नमाज नहीं आती है फर्ज करें, ईद के दिन आप लेट हो गए, जमात निकल गई, आप नमाज जाफरिया खोलें और ईद की नमाज पढ़ लें तो मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। कुरान नमाज जाफरिया नहीं, आप खोलें और पढ़ लें और अमल कर लें। یا مثلا دعاؤں کی کتابیں مفاتیح الجنان ہے لغت العوام ہے, آپ کو شب قدر کے اعمال کرنے ہیں, آپ کو نیمہ شعبان کے اعمال کرنے ہیں, آپ بولے اور اس کے مطابق کر لیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. قرآن مفاتیح الجنان نہیں. یا مثلا احکام کی کتاب ہے, توجہ مسائل ہیں, دینیات ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے, آپ اس کو کھولے اور اس کے مطابق عمل کر لیں. قرآن توجہ مسائل بھی نہیں, اکٹھے کتاب بھی نہیں کہ اس کو اس طرح کھولے اور پڑھے اور عمل کر لیں. قرآن کریم کے اندر بے شک فقہی احکامات ہیں لیکن وہ فقہی احکامات اس طرح نہیں ہے جس طرح فقہ کی کتابوں میں ہوتی ہیں, بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ 6,500 آیتیں ہیں قرآن کریم کی تقریباً, ان میں سے فقہی احکامات پر مشتمل آیات جو ہیں وہ 500. بعض علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں, ہمارے علماء نے بھی لکھی ہیں اور سلادان کے یہاں بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں جس کو کہتے ہیں فقہ القرآن. ہمارے ایک فقیہ گزرے ہیں قطب راوندی, ان کی کتاب ہے فقہ القرآن. تو بہرحال ہمارے لوگوں نے لکھی ہوئی اور دوسرے علماء نے لکھی ہے, وہ 500 سے زیادہ آئے تھے پیش نہیں کر سکے فقہی احکامات کے سلسلے میں. اب دیکھیے 650 آیتیں آؤٹ آف 6,600 ورسز, دیر آر اونلی 500 ورسز اباؤٹ دی احکام حلال و حرام, وٹ ٹو ڈو اینڈ وٹ ٹو ڈو. اور یہ جو 500 آیتیں ہیں یہ 10% آف قرآن بھی نہیں بنتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر یہ 10% آف قرآن کے اوپر ہے تو وہ ریمیننگ 90% کس چیز کے اوپر ہے, وہ کیا چیز ہے جو 90% آف قرآن ہے؟ تو قرآن پھر کی کتاب نہیں ہے, بلکہ قرآن کے بارے میں خود قرآن کریم سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ قرآن جو ہے ابتدا ہی میں آپ پڑھیں گے اسلام امداری کا کتاب ادارے وفیم مدل متقین, متقین کے لیے بیٹھا ہے
محمد علی محمد صلوات
قرآن کتاب ہدایت ہے, کتاب ہدایت. یا روزے والی آیت ہم پڑھتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. ہدی للناس یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے, ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے. اب دیکھیں ہم اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کر رہے ہیں اور باقی سب کچھ حاصل کر رہے ہیں. جو ہمارا ٹرینڈ ہے, جو ہمارا رجحان ہے, قرآن تو ہمارے یہاں کافی ہے. ان کے بچے نعرہ لگاتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, تو میں کہتا ہوں قرآن وہ کتاب ہے جو گھر میں بے حساب ہے. ہر گھر میں ایک سے زیادہ قرآن عام طور پر پایا جاتا ہے. تو قرآن ہے تو صحیح ہمارے گھروں میں اور اس کا استعمال بھی ہے وقتاً فوقتاً, کبھی کوئی مر گیا تو قرآن نکال لیا, ہم نہیں مرا تو بھی کہتے ہیں کوئی آخری وقت میں ہے تو یاسین پڑھو آر یا پار, تو نہیں مرا تو مارنے کے لیے بھی پڑھ دیتے ہیں, مر گیا تو سارے سواد کے لیے پڑھ دیتے ہیں. باقی کبھی اس سے دلہن کو نقصد کر رہے ہیں, کبھی قسم اٹھا رہے ہیں, کبھی بیمار کو ہوا دے رہے ہیں, کبھی تعلیم بنا کے رکھا رہے ہیں, کبھی پروگراموں کا افتتاح کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں, کبھی کیلیگرافی خوبصورت سے لکھ کر دیوار میں لگا رہے ہیں. بہت استعمال ہے قرآن کا. بہرحال میں آیت پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا اور میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان میں سے کیا چیز صحیح اور کیا نہیں ہے, لیکن میں صرف ایک اوور آل ایک جملہ کہوں کہ یہ جتنا قرآن کریم کا جتنا استعمال ہم کر رہے ہیں اپنے معاشرے میں اپنے گھروں میں, اگر یہ سارے کا سارا استعمال صحیح ہو, بس کرے سب صحیح ہے, پھر بھی قرآن ان میں سے کسی بھی کام کے لیے نازل نہیں ہوا. اگر یہ سارے کام صحیح ہیں پھر بھی قرآن کریم ان میں سے کسی کام کے لیے بھی نازل نہیں ہوا, کسی اور کام کے لیے نازل ہوا. جس کام کے لیے یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ملٹی پرپز ہوتی ہیں, ان کے کئی استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اخبار ہے, اس کا بہت سارا استعمال ہے, اخبار کا استعمال. اخبار جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے بھی لوگ بچھا دیتے ہیں, اخبار شیشے صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, روٹی لپیٹ کے دیتے ہیں, بہت سارے استعمال ہے. بجلی چلی جائے تو آپ پنکھے کا کام لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ دھوپ ہو تو گائے کا کام لے سکتے ہیں آپ. کسی شاعر نے کہا ہے کہ سو جاتا ہے فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر, مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا. تو اخبار تو ملٹی پرپز چیز ہے, لیکن اگر آپ ایک اخبار خرید کے لے کر آئیں, فرض کریں کہ اخبار کے دن کا اخبار کافی موٹا ہوتا ہے, ایک دن آپ اخبار لے کر آ رہے ہیں انگریزی اخبار ڈاؤن, اس نے کہا خیریت پہلے آپ انگریزی لے کر آ رہے ہیں, آپ تک آپ اردو لے کر آتے تھے. آپ نے کہا ہمارے یہاں مہمان آنے والے ہیں, دسترخوان صاف نہیں کر رہا, ہم نے کہا اخبار خرید لیتے ہیں. جب اچھا دسترخوان کے لیے اخبار لے لیں, آپ کے کیوں دسترخوان کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا اخبار, ہوتا ہے دفتروں وغیرہ میں یہی ہوتا ہے, اخبار بچھایا کھایا لپیٹا دستوں پڑھا دی. ہاں ہوتا تو ہے, بہر کیا کہہ سکتے ہیں. جب آپ کہیں کہ شیشے گندے ہو گئے ہیں, اخبار کو گیلا کر کے شیشہ صاف کر دیتے بہت اچھا صاف ہوتا ہے, اس لیے میں اخبار لے کر آیا, کیونکہ شیشے صاف کرنے کے لیے اخبار لے کر آئے ہیں. پرانا اخبار استعمال کر لیتے, پرانے اور نئے لیتا پڑتا, یہ بھی اخبار ہے وہ بھی اخبار. نہیں, پرانے اخبار اور نئے اخبار میں بہت بنیادی فرق ہے. اخبار شائع کرنے کا ایک مقصد ہے, وہ مقصد شیشہ صاف کرنا نہیں ہے, وہ مقصد دسترخوان بنانا نہیں ہے, وہ مقصد روٹی بیچنا نہیں ہے, وہ مقصد شائع کرنا نہیں ہے, وہ مقصد پنکھا جلنا نہیں ہے, بلکہ وہ ہے مقصد آپ کو نیوز اور ویوز پہنچانا. یہ اس کا پرائمری پرپز ہے, اور باقی جتنے پرپزز بھی ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں وہ ان کے سیکنڈری پرپزز ہیں. پرانا اخبار وہ ہوتا ہے جس کو آپ نے پرائمری پرپز میں یعنی نیوز حاصل کرنے کے لیے استعمال کر لیا, اب آپ اس کو سیکنڈری پرپز میں استعمال کریں پھر بس. لیکن اگر ہم نے اس کو پرائمری پرپز میں استعمال نہیں کیا اور ڈائریکٹ سیکنڈری پرپز میں استعمال کرنے کے لیے لیا, تو لوگ کہیں گے آپ بیوقوف ہیں. یہی ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ بہت سارے کاموں میں ہم بے شک قرآن کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کے لیے یہ سب صحیح ہو, لیکن وہ سیکنڈری پرپز ہے. پرائمری پرپز کیا ہے؟ حصول ہدایت. حصول ہدایت میں اگر اس کو استعمال کر لیں پھر بے شک اس کام کے لیے کریں, لیکن اگر وہ اصل کام اس پہ نہ کریں اس سے اور پھر باقی تمام کاموں میں اس کو استعمال کریں تو ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ نہیں. تو جب تک کہ اس کو ہم پڑھیں گے نہیں, جب تک اس کو ہم سمجھیں گے نہیں, اس وقت تک عمل کرنے کی بات ہی نہیں آئے. عمل کے لیے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کے قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے جس کو آپ سامنے رکھیں پڑھیں اور عمل کریں, اور عمل والی آیتیں قرآن کریم کا 10% ہے, اور یہ جو 10% ہے ان میں بھی ڈیٹیلز نہیں اور ریپیٹیشن بھی. مثال کے طور پر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ, ہے نا, اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, نماز قائم کرو زکات دو, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, روزے تمہارے لیے فرض کیے گئے. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, حج ہے. تو نماز کی آیتیں, روزے کی آیتیں, زکات کی آیتیں ریپیٹ ہونی ہوتا ہے, ان سب کو ملا کر 10%, اور میں نے اس کا ڈیٹیل نہیں ہو سکتا. مطلب نماز سے متعلق بہت ساری آیتیں ہیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے. کل احکام والی آیتیں 500 ہیں تو 700 مرتبہ کیسے آ سکتا ہے. لیکن بہرحال وہ اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ جہاں پر لفظ ذکر آیا مثلا اس سے مراد نماز بھی ہے, نماز کے لیے بھی لفظ ذکر آیا تو اس طرح کے الفاظ ہیں نا ان کو بھی کاؤنٹ کر لیتے ہیں اور 700 بنا دیتے ہیں. بہرحال وہ جو آیتیں آئی ہیں ان میں بھی ڈیٹیلز نہیں ہیں. مطلب ٹھیک ہے نماز کا تذکرہ بار بار ہے لیکن نماز کا طریقہ تو نہیں ہے. روزے سے متعلق آیتیں ہیں لیکن روزے کی شرائط تو قرآن میں نہیں ہے. زکات کے سلسلے میں بار بار تذکرہ ہوا ہے لیکن زکات کن چیزوں میں نکالی جاتی ہے, کتنی نکالی جاتی ہے قرآن کریم میں ڈیٹیل نہیں ہے. حج کے مناسب قرآن کریم میں ترتیب سے نہیں ہے نہ حج کی شرائط ہے. اب دیکھیں نماز روزہ زکات یہ کیا ہے اسلام کی بنیادی عبادات ہیں نا, ان کی ڈیٹیلز بھی قرآن کریم میں نہیں. ٹھیک ہے, اب ممکن ہے ہمارے پاس زمانوں کے دونوں میں یہ سوال آتا ہو پھر قرآن کیسے کتاب لے جایا تھا جب ڈیٹیل ہی نہیں ہوتی. تو قرآن کے علاوہ ہدایت ہے. مثلا عبادات کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو عبادات کی اہمیت کو اور اس کی تاکید کو قرآن کریم بیان کرتا ہے. ڈیٹیل کے لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ. کبھی کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے اس پر حسن ہے. کبھی کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو. کہیں کہتا ہے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس طرح قرآن کریم ہدایت کر رہا ہے ہماری کہ ڈیٹیل چاہیے تو وہاں سے لو. ضروری نہیں ہے قرآن میں ڈیٹیل ہو, اگر قرآن میں ڈیٹیل ہو تو قرآن فقہ کی کتابوں کی طرح ملٹی والیوم میں سوچتے ہیں. جو فقہ کی کتابیں ہیں نا بہت بڑے طرح طرح جلدیں ہیں. مثلا ایک بڑی معروف کتاب ہے جواہر, فقہ میں بہت معروف ہے, جواہر الکلام کی شرح شرائع الاسلام, 40 جلدیں اس کی جواہر کی. اگر سارے احکامات قرآن میں آتے ہیں تو قرآن کی بھی 40 جلدیں ہو جاتی. اس لیے قرآن میں تفصیلات احکام کی نہیں. اچھا پھر کیا کرے عمل؟ دیکھیں قرآن کریم جو ہے وہ عمل کرنے اور پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کے درمیان میں ایک کام اور ہے جس کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کرواتا ہے, جس کو ہم نے نظر انداز کر دیا, جس کو چھوڑ دیا ہے, بلکہ جس کام کو ہم نے دوسری قوموں کو ٹھیکے پہ لے لیا ہے, امریکیوں کو, جاپانیوں کو, چینیوں کو, یورپ والوں کو ٹھیکے پہ لے لیا وہ کام, جس کی طرف ہمیں قرآن متوجہ کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ خود قرآن کریم کی ایسی آیت آپ کو نہیں ملے گی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اس قرآن کو پڑھو اور عمل کرو, پڑھو اور عمل کرو, پڑھو اور عمل کرو. یا کہیں پر یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا آپ کو کہ ہم نے اس قرآن کو عمل کرنے کے لیے نازل کیا ہے. شاید حیرانی ہو ہمارے بعض بچوں کو کہ کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عمل کرنے کے لیے نازل کیا ہے, بلکہ میں نے عرض کیا کہ ایک اور کام جس کی طرف ہماری توجہ ختم ہو گئی ہے اور جس کی طرف قرآن موٹیویٹ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن. یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے. غور و فکر, تدبر فی القرآن, قرآن کریم میں غور و فکر کرنا. ہم علی قلوب اقفالہا, کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں غور نہیں کرتے؟ قرآن کریم غور کرنے کی طرف مائل کر رہا ہے. جگہ جگہ آپ کو اس طرح کے الفاظ ملیں گے, یتدبرون اور تتدبرون, تدبر، یتفکرون اور تتفکرون، تفکر، یعقلون اور تعقلون، تعقل، عقل کا استعمال، فکر کرنا، غور کرنا، گہرائی میں جا کے سمجھنا، سوچنا کہ کیا ہے، یہ ہماری عقل کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ قرآن کریم ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ان آیتوں کو پڑھ کر، بلکہ ایک مقام پر سورہ فرقان میں یہ کہا گیا ہے، الذین والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہ صما و عمیانا، کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ کیا مطلب ہوا اس کا، اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے؟ مقصد یہ ہے کہ جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو غور و فکر کرتے ہیں۔
بر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ
وسلم، صلی اللہ محمد آل
محمد۔ تو اس چیز کی دعوت دے رہا ہے میں قرآن، غور و فکر کرنے کی دعوت۔ جتنی ترقی انسان نے آج کی ہے یہ سب انسان کے غور و فکر کا نتیجہ ہے، تفکر اور تدبر اور تعقل کا نتیجہ ہے، اور غور و فکر سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی راہیں۔ ہر دور کا انسان غور و فکر کرے گا قرآن پر، یہ نہ سمجھیں کہ آج سے مثلا 1500 سال پہلے جو غور و فکر ہو گیا وہ کافی ہے، 1000 سال پہلے کچھ لوگوں نے غور و فکر کیا 150، ہماری ضرورت نہیں، ایسا نہیں۔ ہر دور کا انسان اپنے دور کے مطابق قرآن کریم میں غور و فکر کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی تفسیر کو، ہر دور میں تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، لیکن کسی تفسیر کو ہم خاتم التفاسیر نہیں کہتے کہ بس یہ آخری تفسیر ہو گئی۔ میں نے آپ کے سامنے المیزان کا نام لیا، نو ڈاؤٹ المیزان بہت مارکیٹ میں آ رہا تفسیر ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب تفسیر ختم؟ نہیں، المیزان کے بعد کم از کم 50 تفسیریں اور آ گئی ہمارے، اب بھی لکھی جا رہی ہیں تفسیریں، اب بھی کام کر رہے ہیں ہمارے علماء کرام، تفاسیر کے نئے نئے انداز پہ کام کر رہے ہیں جس سے عالم اسلام واقف نہیں ہے۔ مثلا الحمدللہ ہمارے علماء نے تفسیر موضوعی انٹروڈیوس کروایا، قرآن کریم کی تفسیر موضوعی تفسیر، عالم اسلام میں اس سے پہلے موضوعی تفسیر کوئی نہیں۔ تو طرح طرح سے کام ہو رہا ہے، اور یہ وہ کام ہے جو ہوتا رہے گا اور ہوتے رہنا چاہیے۔ غور و فکر کرنا، غور و فکر سے کیا ہوتا ہے، اس سے نئی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ جب نئی نئی راہیں کھلیں گی ہمارے سامنے، اس کے رتائے جائیں گے، تو پھر ہم ان پر عمل کریں۔ عمل تو کرنا ہے، عمل کے بغیر تو دین اسلام نہیں۔ عمل کا ذکر تو قرآن کریم میں آپ کو جا بجا مل جائے گا، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ بغیر عمل کے اسلام میں نجات نہیں۔ جو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ عمل کرو نہ کرو سیدھے جنت پہ چلے جاؤ گے، وہ احمقوں کی جنت میں بھیج رہے ہیں۔ کم از کم قرآن کریم میں یہ تصور کہیں نہیں کہ انسان بغیر عمل کے بھی جنت میں جائے گا، عمل تو لازمی ہے۔ تو جگہ جگہ آپ دیکھیں گے آمنوا وعملوا الصالحات، کیوں؟ فلا تسألن عن شيء حتى تفصل بینہ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھیں گے اور عمل کریں گے۔ قرآن کو پڑھ کے غور و فکر کی دعوت دی گئی، اسلام ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جب غور و فکر کریں گے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے، قرآن پر غور و فکر، اور وہ جو نتائج آئیں گے تو اس پر عمل کریں گے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن کریم میں عمل کی بہت ساری صورتیں، صورتوں کا مطلب شکلیں، اور صرف فقہی احکامات نہیں، فقہی احکامات تو ہیں ہی، مطلب نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکات کا حکم، حکومت کا حکم، حج کا حکم، پردے کا حکم، سود کا حرام ہونا، شراب کا حرام ہونا، یہ تو ہے ہی، لیکن ان سے ہٹ کے وہ آیتیں کہ جن کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے، ہماری ذات سے ہے، ہمارے اخلاق سے ہے، ہمارے عقیدے سے ہے، یا جن کا تعلق ہماری فکر کی تشکیل سے ہے کہ ہماری فکر کس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے، ہماری اپروچ کیا ڈیولپ ہو رہی ہے، کیا ہماری اپروچ قرآنی کا اپروچ ہے، کیا ہم اس طرح سوچتے ہیں جس طرح قرآن سوچتا ہے، یا ہم کسی اور انداز سے سوچتے ہیں؟ بعض اوقات ہماری منطق اور قرآن کی منطق اور ہوتی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری منطق کچھ اور ہو رہی ہے اور قرآن کی منطق کچھ اور چل رہی ہے. تو اپنی فکر کو قرآنی فکر میں ڈالیں اور الٹیمیٹلی اپنے معاشرے کو ایک قرآنی فکر کے معاشرہ بنانا. اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن کریم جو ہے وہ عمل کے حوالے سے کافی وسیع ہے. پہلے ہم ان چیزوں پر غور و فکر تو کریں، پھر دیکھیں. مطلب ایک دو مثالیں، چند مثالیں میں نے نوٹ کی آپ کے سامنے بیان کروں. مثلا آج ہم جن چیزوں کا شکار ہیں، فرض کریں یہی دہشت گردی، فرقہ واریت، خرافات، اگر ہم اس کو دیکھیں، قرآن کریم ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہدایت کر رہا ہے. قرآن کریم نے ہم سے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقہ نہ کرو. ہم نے کیا کیا؟ دیکھیں قرآن کریم نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ متحد ہو جاؤ، قرآن نے ہم سے یہ نہیں کہا متحد ہو جاؤ، قرآن نے ہم سے یہ کہا کہ تفرقہ نہ کرو. متحد تو اسلام کی برکت سے ہم ہو گئے تھے. جہاں کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کے آگے یہ بھی ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الَّذِي اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اسلام کی برکت سے تمہارے دلوں کے اندر الفت اور محبت آ گئی. اب جب تمہارے دلوں میں اسلام کی برکت سے الفت اور محبت آ گئی اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کے طفیل میں تم بھائی بھائی بن گئے، دیکھو اب تفرقہ نہیں کرنا تاکہ تمہاری یہ محبت باقی رہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن کے پیغام کو ایک طرف رکھا اور اختلاف اور تفرقہ اور فرقہ بندی، گروہ در گروہ، پہلے فرقے وجود میں آئے، فرقوں کے اندر مسلک وجود میں آ گیا، مسلک کے اندر پارٹی، گروہ، جھنڈے. جس قدر امت مسلمہ کو توڑنا، گروہ میں تقسیم کرنا ممکن تھا ہم نے کر دیا. اچھا قرآن نے ہمیں وارن کیا، مثلا ایک جگہ کہا ولا تنازعوا، پتا چل دیکھو تنازع نہ کرو، جھگڑو نہیں آپس میں، کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری قوت اقتدار میں ہے نا، اگر لڑو گے جھگڑو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے، پتہ صاحب نہیں ہر تم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا اکھڑنا ایک محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ سمندر میں، دریا میں جو کشتی چلتی ہے، ایک دم طوفان آ جائے اور ایک دم بادبان گر جائے یا الٹ جائے، اور اب وہ جو کشتی چلانے والا ہے، جو ملہ ہے، اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہم کیا کریں، کہاں جائیں، کس طرح سنبھالیں، بادبان لپیٹیں یا کھولیں. آج امت مسلمہ کی کیفیت یہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بڑے بڑے لوگوں کو، دانشوروں کو، اسکالرس کو، کہ امت مسلمہ جن مسائل سے دوچار ہے اسے کس طرح باہر نکلے، انڈ کشن سے سولوشنز پیش کر رہے ہیں بعض لوگ. یہ ہے وہ صورت، پتہ ہماری ہوا اوپر جائے گی. تو قرآن نے ہمیں سمجھایا تھا کہ اختلاف نہ کرو، ہم نے اختلاف کیا، قرآن پہ عمل نہیں کیا، چھوڑ دیا. چھوڑ دیا تو آج یہ کہتے اب ہمیں ضرورت پڑ گئی کیا، نعرہ لگا رہے کہ اتحاد دو، ایک ہو جاؤ. اصل بات کیا، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن پر عمل نہیں کیا. اگر ہم نے عمل کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی. تو قرآن پر عمل کرنے سے لیکن کیا فائدہ؟ فرقہ فرقہ گروہ گروہ لڑائی جھڑ لے یہ ایک طرف ہے, مذاہب کے درمیان لڑائی, عالمی سطح پر دیکھیں تو مذاہب کے درمیان لڑائی. قرآن کریم دعوت دیتا ہے دیگر مذاہب کو ڈائلاگ کی, مجھے کہتے ہیں ڈائلاگ امنگ ریلیجنز. قرآن کریم ڈائلاگ کی دعوت دے رہا ہے, مکالمے کی بین المذاہب, اور ان کو کہہ رہا ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اے اہل کتاب آؤ ہم ڈائلاگ کر لیں. لیکن ڈائلاگ کس بنیاد پر ہوگا؟ کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا. وہ بنیاد کیا ہے؟ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ویلیوز ہیں اس پر ڈائلاگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے تم عیسائی ہو یہودی ہو جو بھی ہو, بجائے اس کے کہ لڑے جھگڑے ڈائلاگ کر لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں بیٹھ کر. کچھ چیزیں کامن ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان, جو کامن چیزیں اس پر بات کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن آفر کر رہا ہے ان کو, اللہ نہ عبد الا اللہ, اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. توحید پہ ڈائلاگ ہو سکتا ہے. ولا نشرک بہ شیئا, اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے, اس پر ڈائلاگ کر لیتے ہیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب نہیں بنائیں گے, ارباب نہیں بنائیں گے. اب ظاہر تو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو رب لوگ بناتے نہیں ہیں, لیکن یہاں ارباب ان کا مطلب خدا بنانا نہیں ہے, ارباب ان کا مطلب ہے کہ کسی کو اپنا آقا نہیں بنائیں گے, کسی کی غلامی نہیں کریں گے. اگر کسی کی غلامی کریں گے تو اللہ, یعنی آزادی, استقلال, توحید, شرک سے پرہیز, یہ جو کامن ویلیوز ہیں جس کا تعلق پوری انسانیت سے ہے اس پر ڈائلاگ کر لیتے ہیں. تو ڈائلاگ کی دعوت دے رہے ہیں قرآن, بنیادیں فراہم کر رہے ہیں, اب عمل کرو. تو وہ مسائل جو ہمارے اجتماعی مسائل ہیں, وہ مسائل جو ہمارے عالمی مسائل ہیں, ان کا حل قرآن کریم پیش کرتا ہے. آج کل دیکھیں سیلاب آیا ہوا ہے, تو قرآن کریم کہہ رہا ہے تعاون و اجل بر و تقوی, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. بلا تعاون و اجل اسم و عدوان, گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کرو. اب جو بے گھر ہو گئے ہیں, جو بے سر سامان ہو گئے ہیں, جو وسائل کا شکار ہو گئے, ان کی مدد کرنا ان لوگوں کا کام ہے کہ جو ابھی محفوظ ہیں, جو کر سکتے ہیں. تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ بناؤں جس معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کاموں میں تعاون کریں, نفسہ نفسی والا معاشرہ نہ بناؤں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے گھر کو دیکھیں, اپنے بچوں کو دیکھیں, اپنے پیٹ کو دیکھیں, اپنی نوکری کو دیکھیں, اپنے کاروبار کو دیکھیں, باقی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہماری وجہ سے, کون مر رہا ہے, کون لٹ رہا ہے, کون بھوکا ہے, کون پیاسا ہے, کون مشکلات کا شکار ہے, ہم مست ہیں اپنے کاموں میں. اور کہہ رہے تعاون, انسان مر رہے ہیں آگے بڑھ کر ان کی جان بچاؤ. من احیا الناس فکأنما من احیا الناس فکأنما احیا الناس جمیعا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اتنی بڑی بات کہہ رہا تھا, ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا, ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا. تو ان ہدایات کی روشنی میں اگر ہم عمل کریں, عمل کا مطلب صرف اقیم الصلاۃ پہ عمل کرنا نہیں ہے, عمل کا مطلب یہ کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کا حل قرآن کریم میں کیا ہے اور کس طرح ہے. اب جناب سیلاب آ گیا, پوری دنیا سے امداد بھی کچھ نہ کچھ آ رہی ہے, یہاں سے بھی لوگ دے رہے ہیں, لیکن لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہے, پتہ نہیں کس کو دے کھانا چاہیے. خاص کر حکمرانوں کے بارے میں تو ہم کیا کہیں, وہ تو اقوام متحدہ والے نے کہہ دیا کہ تو ان کی ریپوٹیشن اتنی خراب ہے کہ دنیا کی قومیں ڈر رہی ہیں دیتے ہوئے کہ کھانا لیں گے. یہ لائحہ عمل طے کرنا اپنی انفرادی زندگی کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے، ان بنیادوں پر ایک معاشرے کو تشکیل دینا، یہ وہ عمل کا میدان ہے جس کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا. اس حوالے سے قرآن کریم میں بے تحاشا ہدایات موجود ہیں، گائیڈ لائنز موجود ہیں، کاش کہ ہم ان کو پڑھیں اور ان پر عمل کریں. یہ ختم کرتا ہوں میں. کوئی سوال اگر ہو اس مناسبت سے میں حاضر ہوں. بہت تو قرآن کریم ظاہر اللہ کا کلام ہے، نزول بلاغ مولا کائنات کا کلام ہے، اور کوئی تو شک نہیں ہے کہ نزول بلاغ جو ہے اس کے بارے میں جو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ تحت کلام اللہ و فوق کلام البشر، اللہ کے کلام سے نیچے اور مخلوق کے کلام میں سب سے اوپر ہے. تو نزول بلاغ جو ہے وہ میرے مومن کے خطبات اور مکتوبات اور ارشادات کا مجموعہ ہے، اور اس میں بھی علم کا اور معرفت کا خزانہ پوشیدہ ہے، لیکن قرآن سے مقابلہ نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کی فضیلت مخلوق کے کلام پر ایسی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت مخلوق پر. جو لوگ ماہر ہیں قرآن کریم کے بھی اور نزول بلاغ کے بھی، وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے خطبات کے بیچ میں اگر کہیں قرآن کی آیت آ جاتی ہے تو وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ علی کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے. تو ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے فقط قرآن کافی نہیں ہے. یہ پھر ایک موضوع ہے نا کہ کیا قرآن کافی ہے؟ ہم تو کبھی نہیں کہتے قرآن کافی ہے، لیکن ایک سورس قرآن ہے اور ایک الگ ہے. کہتے ہیں قرآن مجید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، ہم اولیت کے طور پر احکام کی آیت میں غور و فکر کریں یا ساری آیات میں. جی میں نے آپ کے سامنے کئی مراحل بیان کر دیے کہ ایک تو عمل کا میدان احکام والی آیت ہے، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکات کریں. دوسرا جو عمل کا مقام ہے وہ اخلاق. تیسرا جو مقام ہے وہ اپنی فکر کو ڈیولپ کرنا عقائد کے اندر سے یا دیگر افکار. اور چوتھا جو مقام ہے عمل کا وہ معاشرہ پاتی ہے. یہ مختلف لیولز ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں شروع کرنے کے لیے احکام خان پر بلوغت کے ساتھ ہی فوراً ہی آ جاتے ہیں، یہ تو انسان کو کرنا ہی کرنا ہے، اس سے تو کوئی فرار ہے ہی نہیں. اور جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جائے گی اور قرآن فہمی بڑھتی جائے گی، اس کو چاہیے کہ وہ جو دیگر شعبہ زندگی ہے اس میں بھی غور و فکر شروع کر دے.
محمد بس وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں شکریہ ادا کروں گا آپ مومنین اور ممبران کا جو اس پروگرام میں، اس حوصلے کے تیسرے دن کے اس پروگرام میں آپ لوگ شریک ہیں. تو صاحب نے شکر گزار محترم قبلہ مولانا سید فتح علی رضوی صاحب کا، جنہوں نے آج ہمیں یہ عزت بخشی اور اس پروگرام کی صدارت کی. تو صاحب نے بہت ہی شکر گزار محترم پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب کا ہے، جنہوں نے اس پروگرام کو خطاب کیا اور ہمیں یہ عزت بخشی اس پر خمسے کے تیسرے لیکچر پروگرام کے تیسرے لیکچر دینا فرمایا. صاحب نے اے ایس او کی ٹیم کا اور نظر امام باغ اسلامیہ کا شکر گزار جو ہمارے سب سے تعاون کر رہے ہیں. بس یہ آخر میں گزارش کہ یہ ہمارا پانچ دن کا پروگرام ہے، اس سلسلے کا یہ تیسرا پروگرام بایا تک میں ہوا جاتا ہے، اور باقی کل کے پروگرام کو محترم انجینئر سید حسن موسوی صاحب خطاب کرنا فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ اتوار کو آخری پروگرام کو حجت الاسلام المسلمین علامہ محمد حسن صلاح الدین صاحب خطاب کرنا فرمائیں گے. تمام مومنین کو گزارش ہے کہ اس دو پروگراموں میں بھی ہمارے ساتھ دیں اور لیکچر سے استفادہ حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مولانا فتح علی رضوی صاحب سے کیا ہے اور دعا سے اس پروگرام کا اختتام کرنا فرمائیں. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
सिर्फ गवाह के लिए हाजिर हुआ हूँ। माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, हर किस्म के आफात से महफूज रखें, सब से आया नया नया मुतालिब को, उलमा को, फुकहा को, दानिशवरों को, बिलखसूस आज के मेहमान खसूस जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अली जाहिद साहब को, अल्लाह उनको हर शर शैतान शर इंसान से महफूज रखे, और ऑर्गेनाइजेशन को मजीद फालियत अता करें। ऐसे पुरनवस गुफ्तगु, ऐसे बेहतरीन तब्दीली तशरीही गुफ्तगु, यकीनन मैं समझता हूँ, मैंने महसूस किया कि इनकी गुफ्तगु तिशना रह गई, जो हदफ लेके आया था वो हदफ पूरा नहीं कर पाया। जाहिर साहब महाराज ऐसे मौके कितने खुश अस्तूगे से गुफ्तगु हो रही है और कितने हिमाक्स के साथ शामीन समा फरमा रहे हैं, इसका ये नतीजा फल होता है कि वाकई कोई तहकीक की मकाला पढ़ा जा रहा है। ऐसे ही तहकीक के मकाले गुफ्तगु का इंतजाम होता रहे, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने शुरू में फरमाया था कि वाकई इस बात को मैं भी बार बार गुजारिश करता रहता हूँ, इस वक्त पूरी कायनात के मखलूकात आलम की जिम्मेदारी इमाम रहमान अलैहिस्सलाम पर है, निगरानी भी आपकी है, तमाम हमारे इबादत आपकी नजरों से गुजर के बगैर वादा खुदा मानने में नहीं पहुँचते, इस वक्त इमाम अली मुकाम पर आपके वेबत पर और वेबत के असबाब पर और आपके जहूर में ताखीर के असबाब पर, इसमें जिस तरह कुरान में अमल पर क्या रुकावटें हैं, तो प्रोफेसर साहब ने खोल कर रख दिया कि भाई इसमें क्या रुकावटें हैं, नहीं रुकावट तो कुछ भी नहीं है, हम खुद ही सबसे बड़ी रुकावट है, हम खुद ही सबसे बड़ी रुकावट है, हमारे तफक्कुर नहीं तफक्कुस नहीं। तो इस वजह से जो है ना, सब मैं बार बार अर्ज करता रहता हूँ कि भाई आज भी मैंने अर्ज किया कि भाई रोजाना बात तर्जुमा तफसीर के साथ कुरान का एक सफ़े की तिलावत करें, तो 30 साल में 363 सफ़े आपने पढ़ लिए, तो एक कुरान को पूरा आप पढ़ जाएंगे, तो आप खुद बहुत नतीजे पर पहुंच जाएगा कि हम कहाँ हैं, कुरान कहाँ है, हम क्या है और कुरान क्या है। ऐसे मौजूद पर इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ सेमिनार की शक्ल में, मजालिस की शक्ल में, और ये सिर्फ नहीं सेमिनार में कुर्सी में बैठ के जिन्हें हमने खामोशी से सुन लिया, या किसी और नाम दे दिया, इसको वर्कशॉप का नाम दे दिया, या किसी और, हमारा हर मिसेस ऐसे ही बाअदब होना चाहिए, हर मिसेस चाहे ना जाल मजिल मस्जिद से अदा में हो, माकेल मेराज में हो, या दर्श दरोस में हो, या कुरान पानी फातिहा पानी सयम चहलुम में हो, ठीक है, यहाँ पर इसके बरक्स है वो जुमले आगे बढ़ने की इजाज़त दें तो कि भाई मजलिस सयम है चहलुम है, मैयत के अहकाम बयान होने की बजाय खंदक व खैबर में चला जा रहा है, वही हम वही होते अगर खंदक व खैबर में सबसे पहले और से भागने वाले हम होते, ठीक है, तो स्वयं ने स्वयं के अहकाम मैयत के अहकाम आज तक किसी के कानून से गुजरा नहीं है, मस्जिद कैसे उठाए जाए, मस्जिद की तस्वीर कैसे बन जाए, जनाजे के आगे आगे बढ़ना क्या है, कैसे चलना क्या है, कांदा देना क्या है, उसके लवाजना क्या है, मस्जिद क्या महसूस करती है, ये सारी चीज़ें अगर चहलुम की मस्जिद में बच्चे की मस्जिद में अगर ये बयान हो जाए, और ऐसे ही जो मजालिस एजाम है महफिल में हमारे विलायत भी लाजमी है, अहकाम भी लाजमी है, शरीयत भी लाजमी है, मोहब्बत भी लाजमी है, और दर्स भी लाजमी है, हदीस भी लाजमी है, ये सब इज्तिमाई तौर पर हमें मिलेंगे तो हमारे वजूद में तब्दीली आ जाएगी और इंसान इंसान बन जाएगा, नहीं तो इंसान नमा शैतानी हम रहेंगे। मैं क्या करता हूँ परवरदिगार हम सबको कुरान समझने और कुरान पर अमल करने और उलमा के फरमानबरदारी करने, ऐमा मासूमीन अंजाम क़याम के सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा, परवरदिगार माशरे के इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा, परवरदिगार एक दूसरे के दुख दर्द में आने की तौफीक अता फरमा, परवरदिगार दुनिया के लगवियात और फजूलियात से हमें महफूज फरमा, हमारे मिल्लत तशय्यो को, हमारे उलमा व मुहक्किकीन व मुफस्सिरीन व मुदब्बिरीन को तहफ्फुज़ व सलामती अता फरमा, दहशत गर्दी का खात्मा फरमा, आपके अहबाब अंसार में शामिल फरमा, वाखिर दावाना अनिल हम्द।
Thank you.
के मुकर्रम मुफक्किर इस्लाम इंजीनियर सैयद हुसैन मौसवी साहब से के आए और स्टेज पर होने का तो बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम
लाने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा मैं गुजारिश करता हूँ हमारे जिले सदर ब्रदर काश्तर अफगरी से के आए और स्टेज पर होने का फोटो पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम।
अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मन के वक्त के लिए मैं दावत देता हूँ मन के वक्त को के आए और शान अलबत में कुछ मन के वक्त पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु
अवले खातून सरकार दो आलम है खदीजा अवले खातून सरकार दो आलम
इस्लाम इंजीनियर सैयद हुसैन शाह मौसवी साहब से के आए और अपने मौजूद कुरान
قرآن ہم سے کیا رابطہ چاہتا ہے کہ حوالے سے لیکچر دینا فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات.
وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تہذیب و ثقافت میں اپنے کلچر میں اپنی ثقافت میں ایک حصہ قرآن کو بھی دیا ہوا ہے, ایک حصہ قرآن کو دیا ہوا ہے. مثلاً کبھی کوئی جو ہے محفل کا آغاز کرنا ہے تو تلاوت سے کریں گے, کوئی وفات پا گیا تو ختم قرآن ہوگا, شادی پہ تحفہ یا مطلب اسی طرح سے کچھ مخصوص چیزیں مخصوص جگہ پہ جو ہے ہم نے قرآن کو اپنی ثقافت اور تہذیب میں جگہ دی ہے. ایسا نہیں ہے, ہے لیکن کچھ مخصوص جگہوں پہ ہم نے قرآن کو رکھا ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا اسلام اور دین کے نقطۂ نظر سے کہ ہماری پوری تہذیب و ثقافت کا سر چشمہ قرآن ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہوا. بالکل اسی طرح سے جیسے پوری حکومت اسلامی ہونا چاہیے تھی, ملک اسلامی ہونا چاہیے تھا, لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ مذہبی امور کی ایک وزارت ہے, ہم نے مذہب کو بھی ایک حصہ حکومت میں دیا ہوا, ایک چھوٹا سا حصہ جہاں پہ اتنے سارے وزیر ہیں اور وزیروں کی فوج ہے, وہاں پہ ایک وزیر جو ہے وہ مذہبی امور کا وزیر بھی ہوتا ہے. جس طرح سے ہم نے حکومت میں ایک حصہ دیا ہے دین اور مذہب کو, اسی طرح سے ہم نے زندگی میں بھی ایک چھوٹا سا پارٹ جو ہے قرآن کو دیا ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری پوری تہذیب و ثقافت کا سر چشمہ قرآن ہونا چاہیے, یہ نہیں ہے ہمارے پاس. ہماری فکر کا سر چشمہ قرآن ہونا چاہیے, ہماری عمل کا سر چشمہ قرآن ہونا چاہیے, ہمارے کلچر کا سر چشمہ قرآن ہونا چاہیے, ہمارے تعلیمی نظام کا سر چشمہ قرآن ہونا چاہیے, ہمارے سیاسی اور اقتصادی اور تمام